بدھ 21 اکتوبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ شام کے صدر بشار الاسد 4 برس سے جاری خانہ جنگی کے دوران پہلی بار ملک سے نکلے اور ماسکو پہنچے۔ دورے کا مقصد کیا نظر آتا ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
شام کے صدر بشار الاسد مستقبل کا ایک پلان، سیاسی روڈ میپ ہے، اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ شام کے صدر نے روس کا ہنگامی اور غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے، جہاں صدر بشار الاسد نے صدر پوتن سے ملاقات میں شام کی سلامتی اور آزادی کے لیے اس کا ساتھ دینے پر روس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ معصومہ ملک۔
روس کے صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے بتایا ہے کہ مسٹر اسد گزشتہ روز روس پہنچے، جہاں انہوں نے صدر پوتن سے ملاقات کی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دہشت گرد تنظیموں سے لڑائی، شام میں روس کے فضائی حملے اور شام کی سرکاری افواج کی منصوبہ بندی پر بات کی ہے۔ روسی صدر کا یہ دورہ غیر اعلانیہ ہے۔ روس نے گزشتہ ماہ کے آخر سے شام میں فضائی حملے شروع کر رکھے ہیں۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ ان فضائی حملوں کا مقصد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور حکومت مخالف ملیشیا کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان واشنگٹن میں قائم بلیئر سینٹر میں ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا سرکاری دورہ امریکہ کا آج دوسرا دن ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
واشنگٹن پہنچنے پر وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستانی سفارت خانے کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کے جوہری معاہدے کی توقعات کو کم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی بات چیت میں مرکزی نقطہ خطے کی سیکیورٹی ہوگا۔ وزیر اعظم نواز شریف اور امریکی صدر باراک اوباما کے درمیان 2 سال بعد یہ ملاقات کل ہو رہی ہے۔
دوسری طرف پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بی بی سی سے خصوصی بات چیت میں اس تاثر کی نفی کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے بنانے کی تصدیق کا اس وقت مقصد امریکہ کو ڈرانا ہے۔ انہوں نے کہا،
دیکھیے، ڈرانا ہم کسی کو نہیں چاہتے۔ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری آزادی کو کہیں نہ کہیں سے خطرے ہمیں محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سے ایک 5 گنا بڑا ملک ہے، جس کے 5 گنا بڑے ذرائع ہیں، اور امریکنوں کے اور ان کے اب فوجی تعلقات میں بہت وسعت آنی شروع ہو چکی ہے۔ تو امریکہ کو یہ ریئلائز کرانا کہ جن کے ساتھ آپ وسعت کر رہے ہیں، اس وسعت کا ہمیں کسی دن کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنی دفاع کے لیے یہ احتیاطی تدابیر کی ہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں صرف اور صرف پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں۔
پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور دیگر پاکستانی شخصیات کی بھارت آمد کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے احتجاج کے بعد پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل نے بھارت میں ہونے والے ایشیا کپ بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین سید سلطان شاہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
موجودہ جو حالات ہیں جو انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے، جو ہندو جنونیت ہے، جو انتہا پسندی عروج پر ہے کہ ہمارے چیئرمین سے میٹنگ نہیں ہونے دی گئی، علیم ڈار کو واپس بھیجا گیا، وسیم اکرم اور شعیب اختر بھی واپس آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پاکستانی نیشنل جو ہے وہ ہماری سرزمین پہ نہ آئے، تو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ایسے حالات میں جانا چاہیے اور اپنے بچوں کو وہاں جا کے خطرے میں ڈالے، یا ان کو ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کیا جائے، یا گراؤنڈ میں میچ نہ ہونے دیا جائے۔
افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ فوج لشکر گاہ کے علاقے پر قبضہ کرنے والے طالبان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لشکر گاہ صوبہ ہلمند کا دارالحکومت ہے۔ حکومت کی جانب سے فوجی پیش رفت کے یہ دعوے علاقے سے بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی کی خبریں آنے کے بعد کیے گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ طالبان لشکر گاہ پر قبضہ کر چکے ہیں۔ عراقی رہنماؤں نے امریکہ کے سینئر فوجی کمانڈر جوزف ڈنفورڈ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ عراق میں خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم کے خلاف فضائی حملوں کے لیے روس سے درخواست نہیں کریں گے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈنفورڈ نے عراقی حکومت سے کہا ہے کہ روس کی عراق میں فضائی مداخلت کی صورت میں امریکہ کے لیے ان کے ملک کی مدد کرنا مشکل ہوگا۔ چین کے صدر برطانیہ کے ہنکلے پوائنٹ پر بننے والے جوہری توانائی کے ایک بڑے پلانٹ میں چینی سرمایہ کاری کے ایک معاہدے پر آج دستخط کر رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ برطانیہ کے 4 روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرن سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 30 ارب پاؤنڈ کے معاہدے ہونے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد اور شہ دینے والے رویوں کے خلاف ثابت قدم رہیں۔ غرب اردن کے علاقے رام اللہ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں فلسطینیوں کی جانب سے ہتھیار اٹھانے پر افسوس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کارروائیاں فلسطینی ریاست کے قیام کے حصول کے مقصد سے دور لے جائیں گی۔ مسٹر بان کے مطابق خطے میں حالیہ تناؤ کی کیفیت کو سیاسی حل سے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم کے دورہ امریکہ سے توقعات، اور کیا چین کی برطانیہ میں سرمایہ کاری کسی بڑی عالمی تبدیلی کا پتہ دیتی ہے؟ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات کا بھی پروگرام میں ذکر رہے گا، مگر سیربین میں سر فہرست موضوع ہے شام کے صدر کا دورہ روس۔ صدر بشار الاسد نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے لیے آج غیر اعلانیہ دورے پر ماسکو پہنچے ہیں۔ صدر پوتن سے ملاقات میں انہوں نے شام میں روس کے عسکری کردار پر تشکر کا اظہار کیا۔ دوسری جانب عراقی رہنماؤں نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم کے خلاف فضائی حملوں کے لیے عراق روس سے مدد نہیں مانگے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں عبداللہ فاروقی سے۔
شام کے صدر بشار الاسد کے بقول اگر روس فضائی کارروائیاں نہیں کرتا تو دہشت گردی ملک کے بڑے حصے کو نگل جاتی۔ اس کا جواب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ان الفاظ میں دیا۔
شام ایک دوست ملک ہے، اور ہم نہ صرف دہشت گردی کے خلاف فوجی مدد کے لیے تیار ہیں، بلکہ شام کے تنازع کا سیاسی حل نکالنے کے لیے دوسری سیاسی قوتوں اور خطے کے ان ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بھی راضی ہیں جو اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔
روس کے سرکاری ٹی وی پر شام اور روس کے صدور کی جو ملاقات دکھائی گئی، اس میں شامی صدر کو روسی صدر کا شکریہ ادا کرتے دکھایا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے،
جناب صدر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور روسی حکام اور عوام کا، جنہوں نے شامی عوام کی مدد کی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سب عالمی قوانین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا گیا۔ شام کے تنازع کے شروع ہونے کے بعد سے جو سیاسی اقدامات رشین فیڈریشن نے کیے، اس سے شام میں بہت سے معاملات سدھر گئے۔ دہشت گردی جو اب علاقے میں پھیل گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑے خطے میں پھیل جاتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے تک، اگر آپ نے یہ فیصلے اور اقدامات نہیں کیے ہوتے۔
یہ تو تھا شکریہ اور جواب شکریہ، لیکن دوسری جانب اعلی امریکی فوجی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں عراقی رہنماؤں نے یقین دلایا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف روس سے فضائی حملے کرنے کی درخواست نہیں کریں گے۔ جنرل جوزف ٹنفرڈ نے بتایا کہ انہوں نے عراقی حکومت کو آگاہ کر دیا تھا کہ روسی مداخلت کی صورت میں عراق کی مدد کرنا امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ رواں مہینے کے آغاز میں عراقی وزیر اعظم حیدر البادی کا کہنا تھا کہ وہ روس کے فضائی حملوں کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن جنرل جوزف ٹنفرڈ سے ملاقات کے بعد عراقی وزیر دفاع خالد العبیدی کا موقف کچھ اور ہے۔
ہم عراق کی مسلح افواج کے سربراہ کی بات کی توثیق کریں گے کہ عراق خطے میں کسی بھی عالمی تنازع کا تھیٹر نہیں بنے گا۔ ہم نے چار ملکوں یعنی عراق، شام، روس اور ایران کے درمیان انٹیلیجنس کی معلومات کے تبادلے کا جو سیل بنایا ہے، اس کے کردار کو واضح کیا ہے، اور ہم واضح کر دیں کہ یہ فوجی اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل انٹیلیجنس شیئرنگ سیل ہے جو نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف عراق کی جنگ میں فائدہ مند ہوگا۔
عراق سے یقین دہانی کے بعد امریکی حکام نے شام کے معاملے پر روس سے ایک معاہدہ کیا ہے جس کا مقصد شام کی فضائی حدود میں امریکہ اور روس کے جنگی جہازوں کی ممکنہ مڈبھیڑ کو روکنا ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ کی جانب سے روس کو بار بار متنبع کرنے کے بعد طے پایا ہے، جس میں روس کو بتایا گیا تھا کہ اس کے جہاز غیر محفوظ انداز میں امریکی جہازوں کے کافی قریب آ جاتے ہیں۔ روس کے نائب وزیر دفاع اناٹولی اینٹونوف کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے دونوں ممالک شام کی فضاؤں میں محفوظ طریقے سے اپنی اپنی مہمات سر کر سکیں گے، لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملے میں وہ بہت مطمئن نہیں لگتے۔ کہتے ہیں،
We requested our American counterparts.
ہم نے اپنے امریکی ہم منصبوں سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمیں شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ ہم ضروری تصدیق کے بعد ان کے خلاف کارروائی کے لیے تیار تھے، لیکن واشنگٹن کا اس بارے میں جواب منفی تھا۔
روس سے موصول ہونے والی تازہ اطلاعات کے مطابق روس اور شام کے صدور کی ملاقات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان کو بھی فون کیا اور انہیں اپنی اور شام کے صدر کی ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا اور شام کی صورتحال پر گفتگو بھی کی۔
شام کے صدر کا روس کا دورہ، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی سے سنا۔ شام گزشتہ 4 برس سے خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے۔ اس عرصے میں شامی صدر پہلی بار کسی غیر ملکی دورے پر نکلے ہیں، تو ایسے میں اچانک سے ان کا ماسکو چلے جانا کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ سوال میں نے ماسکو میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا کے سامنے رکھا۔
میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے آ گئے، لگتا ایسی ہے بظاہر، جیسے اگر ہم دیکھیں کہ تب یہی لگتا تھا 1.5 ہفتے پہلے کہ روس نے یکلخت شام میں فضائی کاروائی شروع کر دی، ایسا نہیں تھا۔ ظاہر ہے فوری طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، پہلے سے طے ہوتا ہے۔ روس کی فضائی کاروائی طے تھی اور اس کو آخر پہ جب طے کر لیا گیا تو شروع کر دی گئی، اور یہ ایسا کہ جب کچھ کامیابی نصیب ہوگی، کچھ کامیابی حاصل ہوگی تو بشار صاحب یہاں آئیں گے، روس آئیں گے، کیونکہ جو صدور جو ملتے ہیں وہ زیادہ بہتر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، اور انہوں نے تبادلہ خیال کیا اور اس سے روس کی شام میں پوزیشن مستحکم ہونے کا اظہار ہوا۔
اچھا، روس کی شام میں جاری فضائی کارروائی کس حد تک یا کب تک جاری رہ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی، یہ تو آج جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی یہ رہا کہ جب تک دہشت گردی پہ فتح نہیں پا رہی، جیسے لفظ فتح استعمال کیا گیا ہے، تب تک کاروائی جاری رہے گی۔ کاروائی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ روس کی جاری رہے گی، بات یہ ہے کہ جنگی کاروائی جاری رہے گی۔ روس زمینی فوجوں کی مدد کر رہا ہے، جس میں شام کے لوگ ہیں۔ کہنے والوں کے مطابق ایران کے سپاہ پاسداران بھی ہے اور لبنان کے حزب اللہ بھی ہے، تو یہ تو کاروائی تب تک جاری رہے گی۔ اور کل ایک جو واقعہ ہوا کہ امریکہ نے وہ میمورینڈم پہ دستخط کر دیے کہ جی ہاں آپ بھی کریں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ یہ بڑا اہم واقعہ تھا کل کا کہ امریکہ نے وہ میمورینڈم جو انہوں نے فضائی کاروائی کے لیے امریکہ کو بھیجا تھا روس والوں نے، اس پہ امریکہ نے دستخط کر دی، اور اب روس کو توقع ہے کہ وہ میمورینڈم اب ان تمام طاقتوں کو بھی بھیج دیے جائیں گے جو ان کے حلیف ہیں عرب، اور جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں برطانیہ، فرانس وغیرہ۔
اچھا، شدت پسندی کے خلاف کارروائی پر تو ایسا لگتا ہے کہ روس اور مغربی طاقتیں، ان میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہیں، بالخصوص امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسد حکومت کا خاتمہ ہو شام میں۔
دیکھیں جی، آج جب کل شام جب یہ بشار الاسد آئے تو اس سے پہلے پوتن صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بشار الاسد کا مستقبل حکومت میں کوئی طے شدہ نہیں ہے، وہ وہاں کے عوام طے کریں گے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو ویسٹ نے اختیار کیا ہوا ہے کہ کسی ملک کے سربراہ کو اتار دو، مار دو، چاقو مار دو، جیسے آپ نے دیکھا کہ لیبیا کے قذافی کے ساتھ ہوا۔ روس بالکل نہیں چاہتا کہ اس طرح سے یہ ہو۔ روس کا تازہ ترین بیان جو ہے، روس کی حکومت کا، صدر امریکہ ولادیمیر پوتن کا، وہ یہی ہے کہ جنگی کاروائیوں کے بعد، فتح پانے کے بعد اصل قدم سیاسی عمل ہوگا جس میں روس بھی اپنا حصہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس سیاسی عمل میں شام کے تمام سیاسی قوتیں، تمام نسلی گروہ اور تمام مذہبی طاقتیں شامل ہوں، تب جا کے معاملہ حل ہو۔
اچھا، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امریکی جنرل جوزف ڈنفرڈ جو چیئرمین ہیں چیف آف جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے، وہ عراق میں ہیں اور انہوں نے یہ یقین دہانی عراقی حکمرانوں سے یا رہنماؤں سے حاصل کر لی ہے کہ وہ روس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فضائی کارروائی کریں، مگر روس کیا اس کا ہدف ہے کہ اگر اس کو شدت پسندی کے خلاف جنگ کرنی ہے تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ عراق میں بھی وہ کریں؟
آفریدی صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جو بین الاقوامی اصول ہے کہ کسی ملک کی حکومت، صدر جو بھی ہو، اگر پارلیمنٹ ہے، اگر صدر کو اختیار حاصل ہے، وہ کسی دوسرے ملک سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، اس پہ وہ ملک غور کرتا ہے اور وہ اپنی پارلیمنٹ سے اجازت لیتا ہے، یا اگر صدر کے اختیارات ہو تو وہ بھیج دیتا ہے. شام نے بھی یہی کیا اور روس نے اپنی فضائی کاروائی شروع کر دی. اگر عراق ایسا کہے گا، عراق کی حکومت، تو یہ کر سکیں گے. اگر عراق کی حکومت نہیں کہے گی، نہیں کر سکیں گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں ایک اینٹی ٹیررسٹ سینٹر بنایا گیا ہے جس میں عراق، شام، ایران اور روس شامل ہیں، اور وہ ہر ایک مہینے کے بعد ان کا سربراہ چینج ہوتا ہے ان ملکوں سے. تو وہاں اگر وہ اگر کہیں گے تو یہ کر لے گا، اگر نہیں کہیں گے تو اس کو کیا ضرورت پڑی کسی کی آگ میں کودنے کی.
تو گویا روس اسی صورت میں مدد کو آئے گا اگر وہاں کی حکومت مطالبہ کرے گی.
یہی بین الاقوامی اصول ہے جی، صرف روس ہی نہیں، کوئی بھی ملک ایسے کرتا ہے ماسوائے امریکہ کے کہ وہ اپنی مرضی سے کر لیتا ہے، اقوام متحدہ سے کوئی نہیں پوچھتا.
ماسکو سے یہ تھے تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا. روس شام میں جاری خانہ جنگی میں حال ہی میں کودا ہے، اور بقول اس کے روسی طیاروں کی بمباری کا مقصد شدت پسندوں کو نشانہ بنانا ہے. ایسے میں صدر بشار الاسد کے دورہ روس سے کیا کسی ہنگامی صورتحال کا اشارہ ملتا ہے؟ امریکی تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کی لندن میں قائم شاخ سے وابستہ سینئر فیلو ڈاکٹر نجم عباس.
دیکھیے، آج صبح روس میں صحافیوں کو اس بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے، اور روس کا جو اخبار ہے کمرسانت، اس کے صحافی نے جو ہے وہ تفصیلات بتائی ہیں. وہ یہ ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں شام کے صدر بشار الاسد مستقبل کا ایک پلان، سیاسی جو روڈ میپ ہے، اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے ضروری تھا کہ شام کا جو اس وقت سب سے بڑا عسکری حلیف ہے روس، اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام اقدامات کو جو ہے وہ ویریفائی کر لیا جائے. اور وہاں پر یہ بتایا گیا ہے صدر اسد کے حوالے سے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہر عسکری کاروائی کا انجام سیاسی اقدامات پر ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کا مشترکہ ہدف یہ جاننا ہے کہ شامی عوام کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا مستقبل کس رخ پہ بنانا چاہتے ہیں.
تو یہ بتائیے کہ روس شام میں فضائی کارروائی کے بعد حالات کو کس رخ پر لے جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ مغرب تو براہ راست الزام لگا رہا ہے کہ روس کی کارروائی کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کو استحکام بخشنا ہے.
دیکھیے، سیاسی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بات الٹیمیٹلی سیاست کی میز پر آئے گی، کیونکہ اس کا فوجی حل ممکن نہیں ہے. اور یہی تجزیہ جو ہے وہ روسی فوجی تجزیہ نگاروں کا بھی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ روس نے جو کچھ کیا ہے وہ مہلت جو ہے وہ دی ہے 3 سے 6 ماہ کی، کہ شام کے صدر بشار الاسد کو 6 ماہ تک مزید مدت مل جائے ان کے ایگزٹ کے لیے، گریجول، اسٹیپ وائز، قدم بہ قدم، تدریج کے ساتھ جو ہے وہ ایک تبدیلی واقع ہو جائے. تو یہ صرف جو ہے وہ مزید مہلت کے لیے تھا کہ ان کو 4 سے 6 ماہ مل جائیں.
تو ظاہر ہے کہ بشار الاسد اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہیں گے، اور وہ تو اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو.
دیکھیے، انہوں نے جو ان کے حوالے سے آج صبح جو ماسکو میں صحافیوں کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ مستقبل کا حکومت کا سیٹ اپ کیا ہو اور قیادت کا سیٹ اپ کیا ہو. یہ دو بہت بڑے کنسیشنز ہیں جو آنے والے دنوں میں ان کا اعلان ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو تھی اس کا مرکزی نقطہ آنے والی حکومت میں اپوزیشن کے کن عناصر کی شراکت ہو سکتی ہے، اور کیسے کیسے تدریجی طور پہ یہ عمل جو ہے انفولڈ ہوگا.
لیکن روس تو یہ کہہ کر شام میں روس نے بمباری شروع کی تھی کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، تو اسد حکومت کے خاتمے سے جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ تو اپنی جگہ برقرار رہیں گی، تو اس صورت میں کیا روس اپنی کارروائیاں بند کر دے گا؟
دیکھیے، جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں ماسکو میں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے دو اہداف ہیں. ایک وہ جو آپ نے بتایا کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کا قلع قمع کرنا اور خاتمہ کرنا، تاکہ وہ مستقبل میں روس آ کر کوئی جو ہے وہاں پر سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ پیدا نہ کر سکے. یہ پہلا ہدف ہے. دوسرا ہدف انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ شام میں جو فوجی صورتحال میں اسٹیل میٹ آ گیا ہے اس کو توڑ کے فردر جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے اس کو سیاسی میز پر واپس لانا ہے. میرا خیال ہے اگر فوج کا جنرل جو ان آپریشنز کا انچارج ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا ہدف یعنی تمام عناصر کو فوجی میز پہ لانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ سب کلیئر ہونا چاہیے پوری تصویر کو.
یہ تھے امریکی تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر نجم عباس. اور شام کی صورتحال سے ہی متعلق ایک اور خبر کہ کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام اور عراق میں خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم کے خلاف کارروائی کرنے والے اتحاد سے اپنے جنگی طیارے واپس بلا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی سے سنتے ہیں.
انتخابات میں اپنی جماعت لبرل پارٹی کی فتح کے چند گھنٹوں بعد ہی جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر باراک اوباما کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا. انتخابی مہم کے دوران نو منتخب وزیراعظم ٹروڈو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سی ایف 18 جنگی طیاروں کو واپس بلا لیں گے، تاہم ان کی جانب سے فی الحال واپسی کے وقت کا تعین نہیں کیا گیا. اسٹیفن ہارپر کی قیادت میں کنزرویٹو پارٹی کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد حالیہ انتخابات میں جسٹن ٹروڈو اور ان کی جماعت کو پیر کے روز ہونے والے انتخابات میں واضح اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. اسکول کے سابق استاد جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے سابق وزیر اعظم پیئر ٹروڈو مرحوم کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں. کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے امریکی صدر باراک اوباما کے ساتھ اپنی پہلی ٹیلیفونک گفتگو میں انہوں نے امریکی صدر کو بتایا کہ وہ انتخابی مہم کے دوران کیے گئے جنگی جہازوں کی واپسی کے وعدے کو پورا کریں گے. نو منتخب وزیر اعظم نے کینیڈا کے دارالحکومت اوٹوا میں منگل کے روز صحافیوں سے بات چیت کی. اس دوران ان کا کہنا تھا کہ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف کینیڈا کے ذمہ دارانہ طریقے سے کردار ادا کرنے کے عزم پر قائم ہوں.
یہ تھے ہمارے ساتھی فراز ہاشمی. برطانیہ اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آج برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ اور برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے مابین لندن میں ملاقات ہوئی اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدوں کی توثیق بھی ہوئی. میں نے لندن میں پاکستان کے سابق سفیر واجد شمس الحسن سے پوچھا کہ براعظم افریقہ کے بعد اب برطانیہ میں چین کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کیا کسی بڑی عالمی تبدیلی کے اشارے ہیں یا معمول کی بات؟
میرے خیال سے یہ عالمی تبدیلی کا شاہکار ہے اور میں سمجھتا ہوں چائنا جو ہے اب بہت فارورڈ آ رہا ہے اور آن کر فرنٹل رول پلے کرنا چاہتا ہے ایز اے گلوبل پاور، رادر سپر پاور، جو کہ اب تک اس نے بڑا لوکی میں رکھا تھا اپنے آپ کو، صرف اپنے ریلیشنز افریقہ، مڈل ایسٹ، پاکستان، ایشیا میں بڑھا رہا تھا. اکنامک ریلیشنز سب سے زیادہ اس کی اکنامک ریلیشن جس کی وجہ سے گروتھ ریٹ بھی بہت ہائی ہو گیا تھا، اب تو کچھ سیٹ بیک ہوا ہے ان کو. مگر میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے اب میچور ہو گیا ہے گلوبل رول پلے کرنے کے لیے، جو کہ میرے خیال سے امریکہ جو ہے، امریکہ اور برطانیہ تو آپ کو پتا ہے ہم پورے 10-15 سال سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اٹ ہیز بین پلینگ اے پورٹل ٹو یونائیٹڈ اسٹیٹس. تو وہ کافی میرے خیال سے چائنا کے لیے بڑا روم پیدا ہو گیا ہے، جگہ پیدا ہو گئی تاکہ وہ رول پلے کرے ایک گلوبل پاور کا، اور ڈیسائسو رول پلے کرے ان دا سینس کہ وہ ڈیسیزن میکنگ میں آپ کا افیکٹ کر سکے.
تو یہ جو رول ہے، یہ جو کردار ہے، یہ آپ کے خیال میں صرف اقتصادی اور معاشی شعبے تک محدود رہے گا یا اس کے مضمرات سیاسی عالمی سیاست پر بھی ہو سکتے ہیں؟
آفریدی صاحب، اس کے بڑے چاروں طرف ہوں گے اس کے مضمرات، کیونکہ چائنیز رول جو ہے بڑا فار ریچنگ ڈیزائن کے تحت پلے کیا جا رہا ہے، اور اس میں چائنا جانتا ہے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے آج کل. اکنامک گروتھ تو اپنی بسائڈ دی پوائنٹ، اکنامک گروتھ تو بہت بے تحاشا ہے، جس کی وجہ سے اٹ از ریپنگ رچ بینیفٹس آل اوور دی ورلڈ. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب گلوبل پالیٹکس میں، یعنی کہ جیو اسٹریٹجک پالیٹکس میں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، جو کہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پاپولیٹڈ کنٹری ان دی ورلڈ، اور اس کے علاوہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بھی بہت ہی، اس کا گروتھ ریٹ جو ہے اتنا اچھا ہے کہ دوسری آپ کی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ڈیموکریسیز ہیں، ان کے لیے کافی پریشانی کے باعث بنی ہوئی ہے. اور آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو واشنگٹن والے دوست ہیں وہ پریزیڈنٹ زائی کے وزٹ سے زیادہ خوش نہیں ہے یو کے کے. وہ سمجھتے ہیں کہ یونائیٹڈ کنگڈم جو ہے کوئی خطرناک گیم کھیل رہا ہے چائنا کو اپنا اسپیس دے کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو اتنی اسپیس نہیں دی جائے، کیونکہ جس کی وجہ سے ان کے انٹرسٹ کو دھچکا پہنچے گا، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا افیکٹڈ رول پلے کریں، سوائے اس کے زبانی جمع خرچ کے. دو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا کے معاملے میں کیا ہوا اور یہ آئی ایس کے معاملے میں کیا ہوا، آخرکار رشیا کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا. چائنا اپنا رول ادا کر رہا ہے ان دا بیک گراؤنڈ. افغانستان کے معاملے میں چائنا کا میجر رول ہے تاکہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے، کیونکہ افغانستان کی اسٹیبلٹی چائنا کی اکنامک اور دوسری جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ بڑھتی ہے.
یہ تھے پاکستان کے سابق سفیر اور تجزیہ کار واجد شمس الحسن. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا لیجیے.
کھیلوں کے احوال کے ساتھ احمد رضا.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ کرکٹ سیریز کے امکانات بہت کم ہیں مگر ختم نہیں ہوئے ہیں. بھارت کے دورے سے واپسی کے بعد اخباری کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے دروازے مکمل طور پر بند ہونے تک وہ اپنی امیدیں برقرار رکھیں گے.
سائن کیے ہیں ایم او یو، وہ اب بھی کھیلیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک ہفتے دس دن میں اگر جواب کوئی نہیں آتا تو دین ویڈ ہیو ٹو اسیوم کہ وہ سیریز نہیں. اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اس کا جواب کیا ہوگا.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے دبئی میں شروع ہو رہا ہے. ابوظہبی میں کھیلے جانے والا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا تھا. کپتان مصباح الحق کہتے ہیں کہ ٹیم کو فتح کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی.
بالکل سیریس لیا ہوا انگلینڈ ٹیم کو. شاید کچھ دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کی پرسپشن ڈفرینٹ تھی، اور آئی تھنک ہمیں اپنی کرکٹ کو مزید اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا ان کے اگینسٹ اچھا کرنے کے لیے اور جیتنے کے لیے.
کولمبو میں پاکستان انڈر 19 کے خلاف کھیلے جانے والا ایک روزہ میچ سری لنکا انڈر 19 نے 6 وکٹوں سے جیت لیا ہے. ادھر گراس آئیلٹ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج تیسرا ایک روزہ میچ کھیلا جانا ہے. 4 میچوں کی سیریز میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی ہیں. اور فٹ بال کی چیمپئنز لیگ میں آج 8 میچز کھیلے جائیں گے. لگاتار 2 میچوں میں شکست کے بعد کل کھیلے جانے والے میچ میں آرسنل نے بالآخر بائرن میونخ کے خلاف 2-0 سے فتح حاصل کی. آرسنل کے باس آرسینے وینگر نے کہا کہ ان کی ٹیم کے حوصلے بلند ہوئے ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے احمد رضا سے سنی. بھارت میں پاکستانی شخصیات کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کی سرگرمیوں کے بعد نابینا کرکٹرز کے ایشیا کپ میں پاکستان نے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اور بھارتی انتہا پسند تنظیم شیو سینا کے خلاف اسلام آباد میں صحافیوں نے مظاہرہ کیا ہے. تفصیل آنے کو ہے. سیربین میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک.
شام کے صدر نے روس کے ہنگامی دورے کے دوران صدر پوتن کا شام کی سلامتی اور آزادی کے لیے ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے امریکہ کے سرکاری دورے کے دوسرے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی شخصیات کی بھارت آمد کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے احتجاج کے بعد پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے بھارت میں ہونے والے ایشیا کپ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد اور شہ دینے والے رویوں کے خلاف ثابت قدم رہیں۔ افغانستان کی صوبہ ہلمند کی دارالحکومت لشکر گاہ میں طالبان کے قبضے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ عراقی رہنماؤں نے امریکہ کے سینئر فوجی کمانڈر سے کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں کے لیے روس سے درخواست نہیں کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع شام کے صدر بشار الاسد کا دورہ روس ہے۔ اور اب ایک دوسرے دورے کا، ایک اور دورے کا ذکر۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف چار روزہ امریکی دورے پر واشنگٹن میں ہیں اور امریکی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آج وہ کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیں گے اور امریکی سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے، لیکن سب کی نظر رہے گی جمعرات کو صدر اوباما کے ساتھ ہونے والی ان کی ملاقات پر۔ کیا امیدیں ہیں اس دورے سے؟ واشنگٹن سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے کی رپورٹ۔
نواز شریف ایک ایسے ماحول میں واشنگٹن پہنچے ہیں جب صدر اوباما کو ایک بے حد مشکل فیصلے کے تحت افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی پر روک لگانے کا اعلان کرنا پڑا ہے۔ جہاں اوباما نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ افغانستان کے تیزی سے بگڑتے حالات کی وجہ سے انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، وہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان کے محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنا ہوگا اور نواز شریف سے اپنی ملاقات کے دوران وہ ان سے طالبان کو مذاکرات کے لیے راضی کروانے کے لیے دباؤ ڈالنے کو بھی کہیں گے۔ جنوبی ایشیا معاملوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جمعرات کو دونوں رہنما جب وائٹ ہاؤس میں ملیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات چیت کا سب سے بڑا مدعا افغانستان ہی ہوگا۔ اوباما انتظامیہ کی افغان پاکستان پالیسی کی بنیاد رکھنے والے بروس رائیڈل کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی فوج افغان طالبان کی مدد نہیں کر رہی ہوتی تو افغانستان کے جنگ کا قصہ ہی کچھ اور ہوتا، اور ان کے مطابق اس ملاقات سے کچھ بدلنے نہیں جا رہا۔ بروس رائیڈل کہہ رہے تھے کہ اس ملاقات میں اوباما نواز شریف کو پرابلم کے طور پر نہیں دیکھیں گے، لیکن انہیں حل کی طرح بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پرابلم اس لیے نہیں کیونکہ طالبان کا ساتھ نواز شریف نہیں پاکستانی فوج دے رہی ہے، حل اس لیے نہیں کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ فوج وہ کرے گی جو نواز شریف ان سے کروانا چاہیں گے۔ رائیڈل کے مطابق اوباما انتظامیہ کو بغیر لاگ لپیٹ کے نواز شریف کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ اگر پاکستانی فوج افغان طالبان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی تو انہیں ملنے والی امریکی فوجی مدد بند کر دی جائے گی۔ مگر آج جبکہ سعودی عرب سے پاکستان کو معاشی مدد مل رہی ہے، چین سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ دھمکی کچھ معنی رکھتی بھی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پاکستان ڈیسک کی ڈائریکٹر رہ چکی شمائلہ چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کے لیے یہ بہت معنی رکھتی ہے۔
The military has never received this kind of budget support from any other government. They count it as a line item in the national budget, so it's quite significant for them. But
Shamala Chaudhary keh rahi thi ki Pakistani fauj ko kabhi kisi aur mulk se is tarah ki madad nahi mili hai aur ye unki budget ka hissa ban chuka hai, lekin sath hi unka kehna hai ki is paise ke bawajood Pakistani fauj apni policy nahi badalne ja rahi hai۔ ایک اندازہ ہے کہ اس سال امریکہ نے پاکستان کو $60 کروڑ سے بھی زیادہ کی فوجی مدد دی ہے، اور گزشتہ 14 برسوں میں صرف فوجی مدد $20 ارب سے زیادہ کی رہی ہے۔ شمائلہ چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف اپنی ملاقات کے دوران اس فوجی مدد کو جاری رکھنے کی مانگ تو کریں گے ہی، ساتھ ہی دوسرے معاشی پیکج کی بھی مانگ کریں گے۔ واشنگٹن میں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق بنائے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان ایک جوہری طاقت تو ہے ہی، اس کے جوہری ہتھیار بنانے کی رفتار بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں اس بات کو لے کر تشویش رہتی ہے کہ پاکستانی جوہری ہتھیار کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں، اور امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اوباما اس معاملے کو نواز شریف کے ساتھ بات چیت کے دوران اٹھائیں گے۔ وہیں مانا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی کوشش ہوگی تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ بھارت کے ساتھ بڑھتے تناؤ کا ذکر کرتے ہوئے اس میں امریکی مصالحت کی بات کریں۔ دیکھا جائے تو ان کا یہ دورہ پچھلے دورے سے بالکل الگ ہے، جب وہ نئے وزیر اعظم بنے تھے اور پاکستان امریکہ تعلقات کو ایک فوجی رشتے کے دائرے سے نکال کر ایک نئے مقام تک پہنچانے کی بات کر رہے تھے، لیکن آج دونوں ہی طرف شکایتوں کے پلندے نظر آ رہے ہیں، نا امیدی اور مایوسی نظر آ رہی ہے۔ جمعرات کی ملاقات کے بعد یہ موسم بدلتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
ادھر پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بتدریج وسعت آ رہی ہے اور اب یہ محض فوجی سطح تک محدود نہیں ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ سے متعلق ایک خصوصی انٹرویو میں نامہ نگار ہارون رشید نے پرویز رشید سے پوچھا کہ اس دورے سے پاکستان کی توقعات کیا ہیں۔
پاکستان اور امریکہ دونوں کے دیرینہ تعلقات ہیں، دونوں بہت سے چیزیں شیئر بھی کرتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے مفادات بھی رکھتے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ اس خطے میں موجود ہے پچھلے 20-25 سال سے، اور ہمارے ہمسایہ میں بالکل موجود ہے، اور ان کی واپسی کا سفر بھی وہاں سے شروع ہوا، لیکن محدود پیمانے پہ وہاں پہ موجود بھی ہیں اور ان کے مفادات بقول ان کے پرماننٹ مفادات ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور پھر امریکہ اور ہندوستان اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بھی موجود ہیں۔ یقیناً جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو ان موضوعات پر بھی گفتگو کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور ایک دوسرے کے کو اپنے حالات کے مطابق دلیل دینے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ایک وسعت بھی اب آتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ان کے تعلقات ہمارے صرف فوجی نوعیت کے تعلقات ہوتے تھے اور وہ بڑے اچھے رہے، اس میں پاکستان کو بہت فائدہ بھی ہوا، لیکن اب تعلقات جو ہیں وہ فوجی نوعیت کے تعلقات کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سول سوسائٹی کے تعلقات بھی ان کے ساتھ، جیسے تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، ہمارے توانائی کے بحران کے مسئلے ہیں، ان میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کرنا شروع کیا ہے، تو ان موضوعات پر بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا یہ بہت ہی ایک سنہری موقع ہوگا، اور پرائم منسٹر صاحب ان تمام موضوعات پہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور کوشش کی جائے گی کہ ہم اپنا نقطہ نظر انہیں سمجھا بھی سکیں۔
وائٹ ہاؤس کا جو بیان ابھی تازہ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر اوباما جو ہیں وہ علاقائی صورتحال پہ بات کرنا چاہیں گے، پاکستان کیا ایجنڈا لے کے گیا ہوگا اور اس کے پہلے یا دوسرا یا تیسرا اہم موضوع کیا ہو سکتا ہے؟
ہمیں بھی علاقے کا استحکام اور علاقے میں امن، ہمارا بھی یہ ایجنڈا ہے۔ علاقے میں امن ہوگا تو پاکستان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنے لوگوں کی غربت اور جہالت اور اپنے توانائی اور دہشت گردی کے مسائل جو ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نپٹ سکے۔ علاقائی حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس پہ ان کا نقطہ نظر بالکل امریکی نقطہ نظر ہوگا، اس میں ایک پاکستانی نقطہ نظر بھی ہے، تو پرائم منسٹر اپنا پاکستانی نقطہ نظر وہاں پہ بیان کریں گے۔
اور یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات پہ کافی زور ہو رہا ہے، تو کوئی اشورنسز پاکستان اس وقت دے سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ جی ہاں یہ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟
بات چیت کا عمل تو پاکستان نے شروع کر دیا تھا، اور بلکہ وہ ہماری سرزمین پر بات چیت ہوئی، اسے بڑا خوش آئند بھی سمجھا گیا، اپریسیشن بھی اس کی ہوئی، پھر کسی نے اس کو سبوتاج کیا۔ اگر وہ سبوتاج نہ ہوتا تو شاید بات چیت کا عمل بہت آگے نکل چکا ہوتا۔ پاکستان تو پھر چاہے گا کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرایا جائے۔ بات چیت کے ذریعے اگر ان کی اندرونی کشمکش ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اور افغانستان کی ریاست جو ہے اس کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل کے افغانستان کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے اور امن کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کی سرحدوں پر امن پاکستان کے لیے ایک فروٹفل چیز ہے، یقیناً ہم اس کی کوشش کریں گے۔
پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے بارے میں وزیر اطلاعات پرویز رشید گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں نامہ نگار ہارون رشید سے۔ بھارت میں پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور دیگر پاکستانی شخصیات کی آمد کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے احتجاج کے بعد پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے بھارت میں ہونے والے ایشیا کپ بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 17 سے 24 جنوری تک بھارت کے شہر کوچی میں منعقد ہوگا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین سید سلطان شاہ نے نامہ نگار احمد رضا کو بتایا،
دیکھیں ایشیا کپ ہونا تھا بھارت کے شہر کوچی میں 17 سے 24 جنوری، اور پاکستان نے اس میں شرکت کی یقین دہانی کرائی تھی انڈیا کو، اس میں اور ملک بھی تھے، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور بھارت، لیکن موجودہ جو حالات ہیں جو انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے، جو ہندو جنونیت ہے، جو انتہا پسندی عروج پر ہے کہ ہمارے چیئرمین سے میٹنگ نہیں ہونے دی گئی، اس کے علاوہ جو ہے وہ علیم ڈار کو واپس بھیجا گیا, وسیم اکرم اور شعیب اختر بھی واپس آ رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پاکستانی نیشنل جو ہے وہ ہماری سرزمین پہ نہ آئے. تو ان حالات میں اور اتنے جنونی کیفیت میں جب وہاں ان کو جنونیت جو ہے ان پر حاوی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ایسے حالات میں جانا چاہیے اور وہ اپنے بچوں کو وہاں جا کے خطرے میں ڈالیں یا ان کو ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کیا جائے یا گراؤنڈ میں میچ نہ ہونے دیا جائے. تو یہ پاکستانی قوم کی حیثیت سے بھیجنا پاکستانی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. تو ہم ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں قطن مناسب نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں شرکت کرے.
تو فیصلہ کیا کیا آپ نے؟
تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, اس پہ کافی ہماری بحث ہوئی کیونکہ ہماری جو کاؤنٹر پارٹ ہے بلائنڈ کرکٹ انڈیا, ان کے ساتھ بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں. ان کی ٹیم بھی 2014 میں پاکستان کے دورے پر آئی تھی اور بڑے اچھے ماحول میں بڑے زبردست طریقے سے یہ میچز ہوئے, بڑا ان کو ویلکم کیا گیا. تو ہمارے لیے مشکل فیصلہ تھا, لیکن ہم نے یہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جبکہ ان کی حکومت کسی قسم کا کوئی رد عمل بھی دے نہیں رہی ہے اس کے اوپر, نہ کوئی ان کو منع کر رہی ہے, انہوں نے چپ سادھی بھی ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ایونٹ میں پاکستان شرکت نہیں کرے گا.
پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین سید سلطان شاہ. رخ کرتے ہیں بھارت کا, جہاں دلی سے متصل ریاست ہریانہ میں گزشتہ روز ایک دلت کے گھر پر حملے کے بعد سے حالات انتہائی کشیدہ ہیں. مشتعل ہجوم نے علاقے میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا ہے. اس حملے میں 2 معصوم بچے جل کر ہلاک ہو گئے تھے جبکہ ان کی ماں بری طرح جھلس گئی تھی اور اب دلی میں زیر علاج ہیں. متاثرہ خاندان کے گھر پر آج دن بھر سیاسی رہنماؤں کا تانتا بندا رہا. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ.
یہ واقعہ بلب گڑھ کے سنپیڑ گاؤں کا ہے. الزام ہے کہ مقامی راجپوت برادری نے آپسی رنجش میں دلتوں کے ایک گھر میں گھس کر آگ لگا دی اور آگ کی زد میں آ کر 2 معصوم بچے ہلاک ہو گئے. انہیں بچانے کی کوشش میں ان کے ماں باپ کو بھی شدید زخم آئے ہیں. مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ وہ پولیس سے کئی دن سے حفاظت کی درخواست کر رہے تھے.
5-6 تاریخ کو بھی انہوں نے گالی کتا دی, ہم نے اپلیکیشن بھی دی دیرا کی سی پی کو بھی دی تھی اور صدر تھانے میں, وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا جاؤ ان کے 3 مر گئے جب تمہارے میں جہاں جب آنا یہاں پہ ان کو کہیں نہ جانے دوں گا, میں نہیں یہی راگ اپنے پاس میں نہیں جان دوں گا ان کو.
ہریانہ میں بی جے پی کی حکومت ہے اور اس واقعے کو ملک میں عدم رواداری کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ایک تازہ مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس سے پہلے اتر پردیش کے دادری علاقے میں ایک مسلمان کو گائے کا گوشت کھانے کے شبہ میں ہلاک کر دیا گیا تھا. کمیونسٹ پارٹی کی رہنما برندا کارت.
مجھے کچھ ہوتا تو ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن میرے بچوں نے کیا اپرادھ کیا, ایک 1.5 سال کا بچہ, 9 مہینے کے بچے, اور آج اس دکھ پورے دیش محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اتنی نرمم اور بربر ہتیا یہ ہوئی ہے اور پرشاسن کی اس میں پوری اسفلتا ہے. پولیس کیا کر رہی تھی؟ ابھی آج سارے پولیس یہاں کھڑی ہے. اس رات کو جب بار بار جتندر نے ابھی ہمیں بتایا کہ ہم بار بار ان کو بول رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو پرشاسن کو جو انتظام کرنا تھا وہ بالکل سب غائب تھے. انہوں نے پوچھا کہ کہاں تھے جو ہمارے سیکیورٹی میں تھے, وہ سب جاگرن دیکھنے گئے تھے.
کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی نے متاثرہ خاندان سے ملنے کے بعد کہا کہ ملک میں لاقانونیت پھیل رہی ہے.
بات صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہیں, کمزور ہیں, اس لیے ان پہ اتیاچار ہوا ہے. الگ الگ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ہریانہ میں ہو رہے ہیں, باقی ہندوستان میں ہو رہے ہیں, اور یہ یہاں کے چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ یہاں ایسی گھٹنا نہیں ہو. جنہوں نے کیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور جو پولیس والے ہیں جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. یہاں کے لوگ جو پریوار کے لوگ ہیں وہ سی بی آئی انکوائری چاہتے ہیں, مگر سچائی یہ ہے کہ یہاں پہ کمزور لوگوں کی, غریب لوگوں کی سرکار نہیں ہے. یہاں پہ اتیاچار ہو رہا ہے, غریب لوگ دبائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں.
بی جے پی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہندو نظریاتی تنظیموں کی وجہ سے ملک کا ماحول بگڑ رہا ہے اور بی جے پی کی اعلیٰ ترین قیادت انہیں روکنے میں ناکام رہی ہے. بی جے پی کے وفاقی وزیر کرشن پال گجر بھی آج سنپیڑ پہنچے.
देखिए जिनकी नेग्लिजेंस थी उनको, उन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी सीबीआई जांच में सारी चीजें आ जाएंगी और जो भी दोषी मिलेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
मुल्क में 40 से ज्यादा अदीबों ने बढ़ती हुई अदम रवादारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए अपने अदबी एजाजात वापस किए हैं, लेकिन हुकूमत का इल्जाम है कि ये लोग अदब की आड़ में सियासत कर रहे हैं। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
اور بھارت میں مسلمانوں، پاکستانی مصنف اور کھلاڑیوں کے خلاف بھارتی انتہا پسند گروہ شیو سینا کی نفرت انگیز سرگرمیوں کے خلاف آج اسلام آباد میں پاکستانی صحافیوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی ریلی نے بھارتی ہائی کمیشن اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو ایک قرارداد پیش کی جس کا مقصد بھارت کو یہ یاد دلانا تھا کہ بھارت میں مقیم اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے۔ سنتے ہیں اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی کی رپورٹ، جو مظاہرے کی صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ نعرے جو آپ کو سنائی دے رہے ہیں، یہ آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے صحافیوں نے لگائے ایک احتجاج میں۔ اس احتجاج کا مقصد بھارت میں شیو سینا کی جانب سے جاری انتہا پسند سرگرمیاں ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ آپ سے تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں، آپ بھی اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں، آپ کہاں سے ہیں؟
میں ایڈیٹر ہوں ڈیلی پبلک اوپینین۔
یہ بتائیے گا کہ یہاں اس پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟
بھارتی جنتا پارٹی اس کا جو فنیٹک گروپ ہے، شیو سینا جو ہے جن کا جو فنیٹک گروپ ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جس سے یہ یہاں ہے کہ مودی سرکار کی پیٹرنائزیشن میں باقاعدہ طور پر شیو سینا کو متحرک کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیف ایٹر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے مذہب کا جو ہے وہ ایلیمنٹ بنا کر ان پر اٹیک کر۔
آپ کا نام؟
میرا نام سلمان ہاشمی ہے، میں فورینزک اکاؤنٹنٹ ہوں اور اس ایشو پہ آج بات کرنے آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو سٹاپ کریں۔
جہاں پاکستانی صحافی پریس کلب کے سامنے بھارت میں موجود اقلیتوں کے حقوق کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ایک اور پروٹیسٹ جاری ہے جہاں پر پاکستانی اقلیتیں پاکستانی ریاست سے اپنے حقوق مانگنے کی بات کر رہی ہیں، جس کی سربراہی جے سالک کر رہے ہیں۔ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ کے اس پروٹیسٹ کا کیا مقصد ہے؟
یہ جو مطلب بلدیہ انتخاب ہو رہے ہیں، اس کو ہم بالکل مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں۔ طالبہ یہ کہ ہمارا جو مائنورٹی کا طریقہ کار چینج کیا جائے، جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا کہ ووٹوں کے ذریعے ہمارے نمائندے جائیں گے جیسے اسمبلی میں جاتے ہیں، یعنی وہ نہیں کہ ہم جوائنٹ ووٹ بھی دے سکیں اور ہمیں مطلب ہماری جو نمائندگی ہے وہ بذریعہ ووٹ آئے، یا یہ مائنورٹی کو ڈپریس کر رہے ہیں اور اس مائنورٹی کی بات کر رہے ہیں، اس مائنورٹی کو جو یہاں مائنورٹی بیٹھی ہے، اس طرح کا تنازع بن جائے کہ یہ تماشا بن جائے۔
بھارت میں آپ اقلیتوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے بالکل ساتھ ہی آپ کی اپنے ملک میں جو اقلیتیں موجود ہیں، وہ عیسائی برادری، وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں۔ اور
دیکھیے، یہ تو صرف ایک انتخاب کی بات تک محدود ہے۔ آج انہوں نے اس طرح دھمکیاں دی کہ ہمارے امپائر کو وہاں سے پاکستان واپس آنا پڑ گیا۔ علیم ڈار جو آئی سی سی پینل کے ایلیٹ پینل کے جو بیسٹ امپائر ڈکلیئر ہوئے دو سال تک لگاتار، ان کو اگر واپس بھیج دیا گیا صرف اس خوف سے کہ ہندو جنونی ان کو مار دیں گے۔
اسلام آباد پریس کلب سے اب احتجاج کرنے والے پاکستانی صحافیوں کا قافلہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف روانہ ہے۔ یہ ڈپلومیٹک انکلیو وہ ایریا ہے جہاں پر بھارتی سفارت خانہ بھی یہاں پر موجود ہے، جہاں پر وہ اپنی یادداشت بھارتی اہلکاروں کو دیں گے۔ احتجاجی ریلی میں موجود صحافیوں نے یادداشت جو ہے وہ یو این او کے اہلکار کو پیش کر دی۔ عابد عباسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال تھا جب انہوں نے یادداشت پیش کی۔
یو این او کے ان آبزرورس کو قرارداد دی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین ہائی کمیشن کے اس پروٹوکول افسر کو، جو انڈین ہائی کمیشن کی جانب سے یہاں پر متعین کیا گیا تھا، کو یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ انڈیا اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہاں پر موجود جو اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر سرگودا کی ایک مقامی عدالت نے توہین مذہب کے الزام میں گرفتار ایک عیسائی نوجوان نوید جان مسیح کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے اور 50,000 روپے کے ضمانتی مچلکے پر جمع کروانے کے بعد انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری۔
نوید جان مسیح کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت ایف آئی آر تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے ایک پولیس اہلکار کی مدیت میں درج کی گئی۔ ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نوید جان مسیح نامی شخص نے اپنے گھر کے کمرے میں روحانی طریقے سے بیماریوں کے علاج کا مرکز بنا رکھا تھا۔ جہاں وہ اپنے مریضوں کے لیے شفایہ دعا اور تعویذ دھاگے کا کام کرتا تھا۔ نوید مسیح نے علاج کے کمرے میں ایک تلوار بھی رکھی ہوئی تھی جس پر قرآنی آیات درج تھیں۔ علاج کے دوران تلوار پر کندہ قرآنی آیات کی بے حرمتی ہو رہی تھی، جس سے علاقے میں کشیدگی پھیلنے اور قتل و غارت کا خطرہ تھا۔ پولیس نے ایف آئی آر پر کاروائی کرتے ہوئے نوید جان مسیح کو 8 اکتوبر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ نوید جان مسیح کے وکیل اور پاکستان اقلیتی اتحاد کے سربراہ طاہر نوید چوہدری کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ بے بنیاد ہے جو پولیس اہلکار نے ماہانہ رشوت سے انکار پر نوید جان مسیح کے خلاف درج کروایا ہے۔ قرآنی آیات والی تلوار نوید جان مسیح کو ان کے ایک مسلمان مریض نے تحفے میں دی تھی، جسے انہوں نے کمرے میں سجا رکھا تھا۔ تلوار سے علاج کرنے اور اس کی بے حرمتی کے الزام میں کوئی صداقت نہیں۔ نوید جان مسیح پر توہین مذہب کے قانون 295A کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق ان دفعات کے تحت مقدمہ اس وقت درج کیا جاتا ہے جب تحریری یا زبانی طور پر کسی کے دینی جذبات مجروح کیے جائیں۔ ان دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں جرم ثابت ہونے کی صورت میں مجرم کو 10 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس مقدمے کے اندراج سے پہلے ضلعی رابطہ افسر کی اجازت لینا ضروری ہے، تاہم ملزم کے وکیل کے مطابق اس مقدمے میں ایسا نہیں کیا گیا۔ ملزم نوید مسیح اسلام آباد میں سرکاری ملازم تھا، تاہم اس نے ملازمت چھوڑ کر تعویذ دھاگے اور لوگوں کا روحانی علاج بھی کرنا شروع کر دیا۔ ملزم کے ورثہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مسلمان مریضوں کی ایک خاصی تعداد بھی آتی ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ ادھر افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں ایک حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسند تنظیموں سے تعلق کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
تشدد زدہ لاش ضلع ہرنائی کے علاقے سنجاوی روڈ سے برآمد کی گئی۔ ہرنائی میں ضلع انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ ہلاک کیے جانے والے شخص کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے۔ نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش سنجاوی روڈ کے علاقے میں پھینک دی تھی۔ لاش کو شناخت کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ گزشتہ شب افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں پیش آیا۔ چمن پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دونوں پولیس اہلکار بوغرا روڈ پر معمول کی گشت پر تھے، جہاں نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں دونوں اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملہ آور فرار ہوتے ہوئے دونوں اہلکاروں کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے پولیس اہلکاروں پر بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ پولیس کے مطابق سن 2006 سے لے کر اب تک اس طرح کے حملوں میں 527 سے زائد پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں سے مزید 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ان میں سے 4 افراد کی گرفتاری ضلع واران کے علاقے آرون ڈن سے عمل میں لائی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد کے قبضے سے ریاست مخالف لٹریچر اور پمفلٹس بھی برامد کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق نصیر آباد اور لیڈی کے علاقوں میں بھی سرچ آپریشن کیا گیا، جہاں سے کلدم عسکریت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ بھی برامد کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ دبئی میں کل سے شروع ہو رہا ہے۔ ابوظہبی میں پہلا ٹیسٹ ڈرا ہونے کے بعد پاکستانی ٹیم سیریز میں برتری حاصل کرنے کے لیے لیگ سپنر یاسر شاہ سے آس لگائے ہوئے ہے۔ دبئی سے نامہ نگار عبدالرشید شکور کی رپورٹ۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم لیگ اسپنر یاسر شاہ کو تروپ کا وہ پتہ سمجھ رہی ہے جس کے ذریعے وہ دبئی کی بازی جیت سکتی ہے۔ یاسر شاہ پہلا ٹیسٹ کمر کی تکلیف کے سبب نہیں کھیل سکے تھے لیکن اب وہ فٹ ہیں۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ یاسر شاہ دبئی ٹیسٹ میچ میں یقینی طور پر مؤثر کردار ادا کریں گے۔ ٹیم کے سب سے سینئر بیٹسمین یونس خان کی رائے بھی اپنے کپتان سے مختلف نہیں۔
جس طرح یاسر نے پرفارم کیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر، بڑا امیزنگ ہے کہ ایک لیگ اسپنر کی، بڑا اچھا خوشائن بات ہوتی ہے ورلڈ کرکٹ میں جب لیگ اسپنر آ کے آؤٹ کرتے ہیں۔ یاسر شاہ کا انکلوڈنگ اس میچ میں ہوتا ہے تو بڑا پاکستان کی ٹیم کے لیے بڑا اچھا ہوگا، اور جس طرح اس کی فارم ہے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ ویسی پرفارمنس کرے گا پاکستان کے لیے۔
خود یاسر شاہ کا کہنا ہے کہ توقعات بہت زیادہ ہیں لیکن ان پر کوئی دباؤ نہیں۔
فریشر کی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب جب سے میں ٹور کے لیے آ رہا تھا تو یہی بات چل رہی تھی کہ یاسر شاہ آؤٹ کرے گا، یاسر شاہ، سارے لوگ میرا ہی نام لے رہے تھے۔ تو انفارچونیٹ پہلا میچ میں کھیلا نہیں، اور ابھی انشاءاللہ میرا پلان یہی ہے کہ اس میچ میں پاکستان ٹیم کے لیے اچھا کر سکوں۔
پاکستانی ٹیم نے یاسر شاہ کے انفٹ ہونے کے موقع پر ٹیم میں کسی دوسرے اسپنر کے نہ ہونے کی غلطی کے بعد وکٹ کیپر سرفراز احمد کے بیک اپ کے طور پر محمد رضوان کو دبئی بلا لیا ہے تاکہ اگر سرفراز احمد انفٹ ہوتے ہیں تو ٹیم میں کوئی دوسرا وکٹ کیپر موجود ہو۔ دبئی ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم میں صرف ایک تبدیلی، راحت علی کی جگہ یاسر شاہ کی شکل میں ہوگی، لیکن ٹیم مینجمنٹ بلال آصف کو کھلانے کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے، جو مشکوک بالنگ ایکشن کے بایو میکینک تجزیے کے بعد ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں، اور جب تک تجزیے کی رپورٹ نہیں آ جاتی وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
معاشرے میں بعض پیشے ایک مہذب معاشرے کے لیے ہیں تو انتہائی ضروری، مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ عام طور پر ان پیشوں سے وابستہ افراد سے امتیازی سلوک برتتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے پروگرام میں خاکروب، حجام اور موچی کی کہانیاں سن چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی میں ہماری ساتھی نخبت ملک کا ایک ایسے شخص کی کہانی لے کر آئی ہیں جس نے تمام عمر دوسروں کا بوجھ اٹھایا ہے۔ سنیے محمد ایوب کی کہانی انہی کی زبانی۔
میرا نام ہے محمد ایوب، میں آزاد کشمیر کا ہوں، پنڈلی والے اسٹیشن پہ تو 10-12 سال ہو پسنجر کے، اور ہمارے یہی پہچان ہے کہ ہم لوگ کو یہ جو یونیفارم میں لاب اسے پہچان ہوتی ہے کہ یہ سامان اٹھانے میں۔ سب سے نچلا طبقہ یہی ہے نا کہ ہر آدمی کا کسی مطلب کا بوجھ اٹھانا، اس میں کوئی اچھا مل گیا، کوئی برا مل گیا، کوئی رحم دلا، کوئی بے رحم ہے، ایسا تو کوئی اللہ کا نیک ملا ہی نہیں ہے کہ جو بولے سامان اٹھاؤ سے بہتر، ایسا تو اس پاکستان میں کوئی نہیں۔ گاڑی جب آتی ہے نمبر لگ جاتے ہیں، آپ نے اپنے نمبر سے اٹھا دیا، دروازے کے آگے میرا پہلا نمبر لا گیا، دوسرے کا دوسرا لا گیا، اسی طریقے سے سامان اٹھائیں۔ ٹائم ٹیبل ہم لوگ کا نہیں ہوتا، ٹائم ٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ جب ٹرین آتی ہے وہ ہم اٹینڈ کرتے ہیں، جب جانے والی ہوتی ہے اٹینڈ کرتے ہیں، تو ٹائم ٹیبل تو اس میں نہیں ہے۔ نہیں اگر کام کرے گا تو نقصان ہے، نہیں آئیں گے اسٹیشن پہ نقصان ہے، گاڑی نہیں اٹینڈ کریں گے تو نقصان ہے۔ نماز کا ٹائم ہو جائے، جب اذان ہوتی ہے تو بے شک ٹرینیں آتی رہیں، اپنی نماز کے لیے مسجد میں چلا، جو سامان نہیں اٹھ سکتا وہی میں اٹھاتا ہوں، یہ نہیں کہ بھاری سامان مل جائے نہیں اٹھاتا۔ روزانہ کبھی 200 ہو جاتا، کبھی 250، کبھی 300 بھی ہو جاتا، ہم 50 سے کم نہیں لیتے، کوئی 100 بھی دے دے، 2 دے دے، 1.5 دے دے، یہ بیچ کا تو ہم 300 روپیہ مہینے کا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے کوئی اللہ کا نیک ہوتا ہے اہل ترس، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اہل ترسی کر کے مطلب بلا لیا، خود بھی اگر بوتل پینی ہے میرے کو بھی بلا۔ جانے والوں کو جو ہے جب الوداع وہ کرتے ہیں تو روتے ہیں، جب آنے والی اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، ہم تو دیکھا ہمارا دل تو پکا ہوا ہے۔
قلی، حجام، خاکروب اور موچی جیسے پیشوں سے وابستہ افراد کی کہانیوں پر مشتمل یہ سیریز اگر آپ دوبارہ دیکھنا یا سننا چاہیں، یا دیگر تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہیں، تصاویر یا ویڈیوز دیکھنا چاہیں، کرکٹ کے تازہ ترین سکور کے بارے میں جاننا چاہیں تو پتہ ہے bbcurdu.com. جی ہاں, یہ ہماری ویب سائٹ ہے bbcurdu.com. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام رولز, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. مگر جانے سے پہلے نخبت ملک سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیں.
شام کے صدر نے روس کے ہنگامی دورے کے دوران صدر پوتن کا شام کی سلامتی اور آزادی کے لیے ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کے سرکاری دورے کے دوسرے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کی ہے. پاکستانی شخصیات کی بھارت آمد کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے احتجاج کے بعد پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے بھارت میں ہونے والے ایشیا کپ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد اور شہ دینے والے رویوں کے خلاف ثابت قدم رہیں. افغانستان کے صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ میں طالبان کے قبضے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. حکام کے مطابق فوج اور طالبان میں لڑائی جاری ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.